आज 1959 मई के 15 तारीख है, यानी जुमा के दिन है, और मौलाना अब्दुल हक विद्यार्थी का 10वां लेक्चर अंजुमन इस्लामिया के मस्जिद में शुरू होने वाला है। यह लेक्चर जिहाद के मुतल्लिक होगा। आप लोग गौर से सुने।
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قرآن شریف کی اس آیت میں یہ ذکر ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں، دین کے اندر کسی قسم کا جبر نہیں ہے، کیوں جبر نہیں ہے؟ تب تو بینا رشد و من الغیے، سیدھا راستہ جو ہے، ہدایت کا راستہ جو ہے وہ گمراہی کے راستے سے، بدی کے راستے سے کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو شخص حد سے گزر جانے والے، بڑھ جانے والے، بدی کی طرف چلے جانے والے کا انکار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتا ہے، وہ گویا ایک مضبوط دستے کو ہاتھ ڈالتا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت میں یہ ذکر ہے کہ دین کو جبر کے ساتھ دوسرے آدمی کو مجبور کر کے دین کا منوانا جو ہے، مانو نہیں تو ہم تمہیں تلوار ماریں گے یا ڈنڈا ماریں گے یا اور کوئی تمہیں نقصان پہنچائیں گے، اس طرح سے دین کو منوانا جو ہے وہ ناجائز ہے۔ دین میں اس طرح کا کوئی جبر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے جبر؟ ایک تو بات ظاہر ہے کہ اگر کسی سے آپ جبرن کوئی بات منواتے ہیں تو وہ بے شک ڈر کر اوپر سے کہہ دے گا بہت اچھا ہے، میں مان لیتا ہوں، لیکن اس کے دل کے اندر اس بات کے اوپر ایمان جو ہے وہ کبھی نہیں آ سکتا۔ اس نے محض ڈر کی وجہ سے ایک بات کہہ دی، بہت اچھا، جیسے آپ کا بیٹا، کبھی آپ اس کو ڈرائیں دھمکائیں، ہم تمہیں ماریں گے، ہم تمہیں کھانے کو نہیں دیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اور وہ ڈر کر آپ کی بات کو مان لے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس نے ڈر کی وجہ سے آپ کی بات کو مان لی ہے، مگر اس کے دل کے اندر کہ یہ بات جو آپ منوانا چاہتے ہیں یہ میرے لیے اچھی ہے یا ٹھیک ہے، یہ خیال اس کے دل میں نہیں پیدا ہوگا۔ وہ یہی سمجھے گا کہ میرے باپ نے مجھے جبرن ایک بات منوا لی ہے کہ تم یہ کرو، میں کرتا ہوں بس، اور کچھ نہیں۔ تو اس لیے اسلام نے پہلے شروع سے یہ بتا دیا کہ دین ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر کوئی جبر نہیں ہے۔ آگے دلیل دے دی ہے کیوں جبر نہیں ہے۔ اس لیے جبر نہیں ہے کر تو بھیا نہ رشد و من الغیے، ہم نے ظاہر کر دیا ہے سیدھے راستے کو کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، یہ عقل کے ذریعے سے، دلیل کے ذریعے سے ہم نے بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ برا راستہ، گمراہی کا راستہ کون سا ہے، وہ بھی ہم نے بتا دیا۔ تو جب ہم نے دونوں باتیں کھلے کھلے طریق پر بتا دی ہیں، سیدھا راستہ بھی اور ٹیڑھا راستہ بھی دونوں بتا دیے ہیں، تو پھر دین کے جتنے حکم ہیں ان کے اندر کوئی جبر نہیں ہو سکتا۔ جو شخص چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلنا، وہ سیدھے راستے پر چلے، جو نہیں چاہتا ہے وہ اس کا ذمہ دار خود ہے، خود نقصان اٹھائے گا، خود اس کو عذاب ہوگا، دکھ ہوگا، تکلیف ہوگا، یہ وہ جانے، اس کا کام جانے۔ ہمارا کام صرف اتنا ہی ہے کہ ہم یہ دکھا دیں کہ بھائی سیدھا راستہ کون سا ہے اور ٹیڑھا راستہ یا برا راستہ کون سا ہے۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جس کے اوپر ہمارے مولوی لوگوں نے، یہ کسی زمانے نے کہہ دیا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ کیوں منسوخ ہو گئی ہے؟ اس لیے منسوخ ہو گئی ہے کہ دین کا تلوار کے زور سے پھیلانا مولوی لوگوں نے جائز سمجھ لیا، کہ کسی کو اگر اس طرح سے دین منوایا جائے مانتے ہو یا نہیں مانتے، مثلا عیسائی لوگ، ہماری ایک تصویر یورپ کے اندر پادری لوگ کھینچے ہیں کہ مسلمانوں نے دین کو، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ اس طرح سے دین کو پھیلایا، وہ اس طرح ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں تلوار، دیکھو اس کو مانو نہیں تو یہ دیکھ لو تلوار تمہارے سر پر آئے گی۔ تو اس طرح سے گویا جبر کے ساتھ اسلام کو دنیا کے اندر پھیلایا گیا۔ یہ عیسائیوں کا اور ہمارے دشمنوں کا ہمارے اوپر اعتراض ہے، لیکن مولوی لوگوں نے اس کو یوں بنا لیا کہ ہاں ٹھیک ہے، تلوار کے ذریعے سے بھی دین کو، مذہب کو منوانا چاہیے۔ تو اس گویا زمانے میں جو ہمارے گویا مجدد گزرے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ زمانہ ایک وہ زمانہ ہے کہ جس میں اس طرح سے جبر کے ساتھ دین کو پھیلانا یا منوانا جو ہے وہ کبھی بھی اس زمانے میں نہیں بلکہ کبھی بھی جائز نہیں تھا، لیکن بعد میں مولوی لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے یہ سمجھا گیا کہ یوں بھی جائز ہے، جب تمہاری حکومت ہو، جب تمہارے پاس زور ہو تو زور کے ساتھ تم اپنا دین بھی منوا سکتے ہو۔ یہ گویا مولوی لوگوں نے یہ بات بنا لی تھی، لیکن اسلام نے کبھی یہ بات جائز نہیں۔ تو حضرت صاحب نے، مرزا صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ اس طرح سے دین کو پھیلانا جو ہے وہ قرآن کی روح سے، حدیث کی روح سے، عقل کی روح سے ناجائز۔ کیوں ناجائز ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، ناجائز اس لیے ہے کہ جو بات آپ زور کے ساتھ منواتے ہیں، جبر کے ساتھ منواتے ہیں، وہ آدمی کے دل کے اندر نہیں بیٹھتی، وہ اوپر سے بے شک مان لے گا لیکن دل سے وہ اس بات کا منکر رہے گا، انکار کرتا رہے گا، یہ بات ٹھیک نہیں۔ مولوی لوگوں نے بہت طوفان اٹھایا، دیکھو جی مرزا صاحب نے جہاد کو منسوخ کر دیا، جہاد کو منسوخ کر دیا، جہاد تو اسی بات کا نام ہے کہ دین کو جس طرح بھی ہو پھیلایا جائے، تلوار کے ذریعے سے، زور کے ذریعے سے۔ لیکن جو لوگ یہ فتوے دیتے تھے اور خلاف گویا کہتے تھے مرزا صاحب کے، انہوں نے بھی ہمیں جہاد کر کے نہ دکھایا کہ وہ بھی گویا ہندوستان کے اندر جہاد کرتے ہیں کہ تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے کہ جو شخص نہیں مانے گا ہم اس کو تلوار کے ذریعے سے مار دیں گے۔ ایک بھی مولوی ایسا نہیں پیدا ہوا کہ جس نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہو کہ ہاں جو بات ہم مانتے ہیں اس پر ہم عمل بھی کر کے دکھاتے ہیں۔ تو اس لیے بات وہیں کی وہیں رہی کہ کیسے جو کچھ تھے حضرت مرزا صاحب، اس کو دوسرے لوگوں نے بھی عملی رنگ میں مانا لیکن اوپر سے انکار کرتے رہے کہ نہیں، انہوں نے جہاد کا انکار کر دیا اور ہم جہاد کے قائل۔ تو قرآن شریف کی یہ آیت جو ہے اس کے اوپر آگے انہوں نے کہا کہ دیکھو کون سی آیت سے منسوخ ہوئی ہے، وہ قرآن شریف میں دوسری جگہ آتا ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ ہے، ایک یہ آیت ہے اور ایک یہ آتی ہے وقاتلوا الذین یقاتلونکم، ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو جو تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں، اور یوں بھی آ گیا کہ قاتل الذین حتی لا قاتلوا فی سبیل اللہ حتی لا تکون فتنہ، کہ یہاں تک تم جنگ کرو، یہاں تک لڑائی کرو کہ کوئی فتنہ اور فساد نہ رہے۔ تو یہ ایک آیت ہے جس کے ذریعے سے آپ سمجھے، انہوں نے سمجھا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے اور ہم کو لڑائی کا حکم ہے کہ دین جب تک پھیل نہ جائے، سب لوگ مسلمان نہ ہو جائیں، اس وقت تک لڑائی کرتے رہو، تلوار چلاتے رہو، چلاتے رہو، چلاتے رہو، یہ انہوں نے کہا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب ایک آیت منسوخ ہوتی ہے تو اس آیت میں جو دلیل دی گئی ہے جب تک اس کا رد نہیں کیا جائے گا، اس کو نہیں توڑا جائے گا، اس وقت تک وہ آیت منسوخ نہیں ہو سکتی۔ مثلا ایک میں حکم دوں اور حکم کے اندر یہ بتاؤں کہ یہ حکم میں نے اس لیے دیا، تو اب جو میں کہتا ہوں اس لیے دیا ہے، جب دوبارہ اس کے خلاف حکم دوں گا تو وہ جو میں نے دلیل دی ہے اس کو بھی مجھے توڑنا پڑے گا، جب تک میں اس کو توڑوں گا نہیں اس وقت تک میں دوسرا حکم نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے کہیں یہ تھا کہ اس کے اندر دلیل یہ دی ہے کہ کیوں جبر کے ساتھ دین پھیلانا منع ہے، اس لیے کہ ہم نے یہ بتا دیا ہے، یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ الٹا راستہ بتا دیے ہے۔ تو اب اس کو اگر توڑ دے کوئی کہ نہیں ہاں ایسا نہیں ہے، تو تلوار کے ذریعے سے پھیلانا چاہیے، تو کوئی بات ہی ہوتی، لیکن یہ دلیل تو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے کہ قرآن شریف نے سب جگہ یہ بتا دیا ہے کہ سچی بات کون سی ہے اور جھوٹی کون سی ہے، اور عقل کے ذریعے سے بتا دیا، دلائل دے کر بتا دیا کہ یہ کیوں سیدھا راستہ ہے اور یہ کیوں ٹیڑھا راستہ ہے، الٹا راستہ ہے۔ تو جب قرآن شریف نے ہر ایک بات کو بتا دیا ہے تو اس کے بعد تلوار کی ضرورت نہیں رہتی، اس لیے کہ تلوار کے ذریعے سے اگر کوئی شخص مان بھی لے گا، نہ منوانے والے کو ثواب ہوگا اور نہ ماننے والے کو ثواب ہوگا، کیونکہ اس کے دل میں تو بات گئی نہیں، دل سے اس نے مانا ہی نہیں ہے، تو ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے۔ ان لوگوں نے جو مولوی لوگ تھے یہ بہت سی باتیں جو ہیں عیسائیوں اور یہودیوں سے سیکھی ہیں. ان لوگوں نے مذہب کے بارے میں بہت کچھ جبر اور ظلم کیے ہیں اور وہ منواتے رہے ہیں. یہ ان کی عیسائیوں کی آپس میں لڑائی ہوتی رہی, رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ جو تھے اس زمانے میں, جس کو گویا علم اور عقل کا زمانہ, دی ایج آف ریزن کہا جاتا ہے, اس زمانے میں بھی آپ کو اسپین کے اندر اس قسم کے واقعات اخباروں کے اندر آ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پروٹیسٹنٹ کو اب بھی مجبور کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے پروٹیسٹنٹ مذہب کو چھوڑ کر تم کیتھولک ہو جاؤ اس موجودہ زمانے میں. اور پچھلے زمانے میں جس کو ہم 17th century کہتے ہیں, اس کے اندر بے شمار لوگوں کو قتل کر دیا گیا کہ جو پروٹیسٹنٹ ہو گئے تھے. تو ان لوگوں نے آپس میں گویا جب یہ ظلم کرنے شروع کر دیے عیسائی لوگوں نے, تو ان کی دیکھا دیکھی, وہ تو آپ چھوڑ رہے ہیں, لیکن مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہی راہ اختیار کریں جو گویا دوسرے مذہب کے لوگوں نے اختیار کی تھی. اس کے متعلق میں نے کبھی آپ کو ایک لطیفہ سنایا تھا کہ ایک جہاز میں بہت سے یہ پرانے خیال کے عیسائی جو ہیں جن کو کیتھولک کہا جاتا ہے سوار تھے. وہاں قسمت کا مارا ہوا ایک یہودی بھی بیٹھا ہوا تھا. تو جب پادری کو پتا چلا کہ یہ یہودی خداوند کا دشمن ہے تو اس کو کہنے لگے, اس کو پکڑا, کہنے لگے بلیو ان جیسس کرائسٹ, تو کہنے لگا آئی ڈونٹ بلیو. جب اس نے کہا, وہ کہا تم مانو خداوند یسوع مسیح کو, وہ بڑے زور سے کہنے لگا میں نہیں مانتا. اچھا نہیں مانتے, اس کو جو اٹھایا دو تین آدمیوں نے اس کو سمندر میں ڈال دیا. وہ بیچارے کو جب تین چار گھوٹے آئے تو وہ جلدی سے کہنے لگا آئی بلیو, ہاں نکالو اس کو, نکال کر اس کو پھر بٹھایا جہاز میں. تھوڑی دیر کے بعد جب اس کا بچار ہو سوال سکھانے ہوئے تو پھر اس کو غصہ آیا یہودی کو, وہ کہتا آئی ڈونٹ بلیو. پھر اس کو پکڑ کر پھر سمندر میں ڈالا. پھر اس کو دو تین غصے آئے بےچارے کو, پھر جب جان نکلنے لگی وہ کہتا آئی بلیو. اچھا پھر اس کو پکڑ کر پھر جہاز میں بٹھا لیا. تیسری مرتبہ جب بھی پھر اس نے کہا آئی ڈونٹ بلیو. اچھا آئی ڈونٹ بلیو. پھر اس کو گھر ڈالا. اب وہ بےچارے کو جو غوطے بہت سے آئے تو وہ دہائی دیتا ہے آئی بلیو. اب کوئی نہیں اعتبار کرتا ہے, کہتے ناؤ ڈائنگ فیک, اب ایمان لا کر مرو تم, اگر باہر نکلو گے تو پھر انکار کر دو گے, اس لیے تم ایمان لا کر مرو. تو آپ جانتے ہیں کہ جس کا کہ اس طرح ایمان گویا کہا جائے کہ تم ایمان لاؤ, ایمان خاک ہے اس بیچارے کا. وہ جو اپنی جان سے جا رہا ہے وہ تو ڈرتا ہے کسی طرح جان بچے. تو اسی طرح سے اگر کسی آدمی کو تلوار کے ذریعے سے مسلمان بنایا جائے تو یہی حال ہوگا جیسے اس یہودی کا, کہ وہ ڈر کے مارے آپ کو کہہ دے گا کہ میں ایمان لایا, لیکن اس کے دل کے اندر جو ایمان ہے وہ کبھی نہیں جائے گا. جو دل کے اندر ایمان جو جاتا ہے تو وہ دلیل کے ذریعے سے جاتا ہے, آرگومنٹ کے ذریعے سے جاتا ہے, ریزن کے ذریعے سے جاتا ہے, عقل کے ذریعے سے جاتا ہے. جب تک عقل کے ذریعے سے ایمان ہمارے اندر داخل نہ ہو اس وقت تک آپ سمجھیں کہ وہ ایمان در حقیقت ایمان کوئی نہیں ہے. تو اس لیے قرآن شریف میں یہ گویا صاف طور پر بتا دیا, بلکہ کئی جگہ یہ بھی کہا وما انت علی ہند جبار, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا آپ ان پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں, آپ کا جبر کرنے والے نہیں ہیں, آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ بھئی یہ ایمان ہے اور یہ اس کے دلائل ہیں, اگر کوئی مانتا ہے تو مانے, نہیں مانتا تو نہ مانے, اس کے لیے کوئی اسلام میں جبر نہیں ہے. پھر بھی یہ آیت جو ہے اس کے اندر اور بھی بہت سی باتیں ہیں. لوگوں نے اس سے یہ بات کی نکالنے کی کوشش کی, دیکھیے ایک ایک آیت سے لوگ کئی کئی مطلب کئی کئی باتیں نکال لیتی ہیں. جب اسلام نے کہا کہ دین میں جبر نہیں ہے, اب بعض لوگوں نے کہا دین میں جبر نہیں ہے تو چلو بھائی اگر ہم نے نماز نہ پڑھی تو کیا ہے, اگر ہم نے روزہ نہ رکھا تو کیا ہے, اگر ہم نے زکات نہ دی تو کیا ہے, اگر ہم نے حج نہ کیا تو کیا ہے, کیونکہ دین میں تو کوئی جبر ہے ہی نہیں. دین آسانی کا نام ہے, جو جس چیز کو تمہارا جی چاہے کر لو, جس چیز کو تمہارا جی نہ چاہے نہ کرو, کیونکہ جبر تو کوئی ہے ہی نہیں. لیکن یہ آج کا مطلب نہیں ہے. آج کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تم عقل کے ذریعے سے بات کو مان لو کہ یہ بات ٹھیک ہے, ہماری سمجھ میں آ گئی دلیل کے ذریعے سے, تو پھر اس پر تمہیں تکلیف بھی ہو, جان بھی دینی پڑے, روپیہ بھی دینا پڑے, کچھ بھی ہو, پھر اس کو تمہیں اختیار کرنا چاہیے, اس پر عمل کرنا چاہیے. کیونکہ جو شخص ایسا ہے کہ وہ بات سمجھ لینے کے باوجود کہ یہ بات ٹھیک ہے پھر بھی اس راستے پر نہیں چلتا, تو آپ جانتے ہیں کہ اس سے تو پوچھا جائے گا کہ جب تم نے ایک بات کو صحیح سمجھ لیا پھر اس کے اوپر عمل درآمد کیوں نہ کیا. تو یہ شخص یا ایسے لوگ کہ جو ایک بات کو مان بھی لیتے ہیں کہ ہاں یہ بات فائدے کی ہے لیکن پھر بھی اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، ان سے ضرور اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ جب تم ایمان لے آئے تھے تمہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ بات سچ ہے اور خدا کا فرمان ہے اور رسول نے ایسا حکم دیا ہے، تو پھر اس طرح تم کیوں نہ چلے؟ تو اس لیے اس آیت کا اگر یہ ترجمہ ہو سکتا ہے کہ دین میں جبر نہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دین میں جبر تو ہے، لیکن جبر وہ ہے کہ جب ہم ایک بات کو مان لیں پھر اس کے اوپر چاہے ہمیں کتنی تکلیف اٹھانی پڑے، کتنا دکھ کیوں نہ اٹھانا پڑے، اس پر ہمیں ضرور عمل درآمد کرنا ہوگا. اب آپ غور کیجئے کہ وہ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھا، ہمارا کلمہ پڑھنا تو بھئی آسان ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سر پر نہ کوئی تلوار ہے، نہ کوئی ڈنڈا ہے، نہ کوئی گالی ہے، نہ کچھ ہے، نہ 60 دفعہ یا 100 دفعہ بھی اگر کلمہ دن میں پڑھیں تو کوئی مجھے مارنے والا نہیں ہے. لیکن وہ زمانہ جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ تبلیغ کرتے تھے، اس وقت کلمہ پڑھنا آسان کام نہ تھا. اس وقت کلمہ پڑھنا کیا تھا کہ کلمہ پڑھا اور دشمنوں کی ساری دشمنی جو تھی اس شخص کے خلاف ہو جائے، اور پھر وہ طرح طرح کے عذاب ان عورتوں اور مردوں کو دیتے تھے دشمن لوگ کہ جو گویا مسلمان ہو جاتے، کس کس طرح سے عذاب دیتے تھے کہ اس وقت اگر ہم سنیں تو ہمارے جسم کے تمام بال اور رنگ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہ کتنا عذاب دیا جاتا تھا. وہ ایک حبشی بیچارہ بلال جس کا نام ہے، جب وہ ایمان لے آیا، کسی کا نوکر تھا، اس نے مالک نے کیا کیا، اس کو گرم جلتی ریت کے اوپر لٹا دیا دھوپ میں، اور لٹانے کے بعد گویا اس کو کہا کہ تم گویا پتھر رکھے اس کے اوپر اور اس کو طرح طرح کے عذاب دیے، تم انکار کرو، کلمہ مت پڑھو. وہ یہی کہتا تھا احد احد احد، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. تو اس نے گویا اتنا گویا جان چلی جائے تو چلی جائے، لیکن میں کلمہ جو میں نے پڑھ لیا اس سے پھرنے والا نہیں ہوں. تو آپ جانتے ہیں کہ دین کے اندر جبر تو بہت بڑا ہے، کہ جب تک ہم وہ جبر اپنی طبیعت پر کریں گے نہیں، اس عذاب کو اور دکھ کو ہم برداشت نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارا ایمان جو ہے وہ کامل اور مکمل اور مضبوط نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے جو عورتیں مسلمان ہوتی تھیں ان کو بھی طرح طرح کے عذاب دیے جاتے تھے. ایک عورت کے متعلق لکھا ہے کہ ان بدماشوں نے ایسا کیا، جب وہ مسلمان ہوئی تو اس کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھی اور دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھی، ایک اونٹ کو ادھر چلا دیا، دوسرے اونٹ کو ادھر چلا دیا، اور وہ بیچ میں سے پیری گئے. تو آپ دیکھیے کہ ایک عورت بیچاری جو کمزور عورت ہے، اس گناہ میں، اس گویا جرم میں کہ بھائی اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اتنی بڑی اس کو سزا دی گئی. تو آپ دیکھیے اس زمانے میں اگر ہمارے اوپر وہی وقت آ جائے تو کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو اس امتحان میں پورے اترنے والے ہیں، کتنے لوگ ہیں ہم میں سے کہ جن پر یہ امتحان آ جائے اس طرح کا کہ تم کلمہ پڑھو گے تو تمہیں یہ عذاب دیا جائے گا، تو کتنے لوگ ہیں جو اس میں پورے اتر سکتے ہیں یا پاس ہو سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ ہوں گے کہ جن کے دل جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے اور کبھی گویا ایمان اپنا ثابت نہیں رکھ سکیں گے. لیکن وہ لوگ تھے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، جنہوں نے اس طرح سے مرنا قبول کیا، جان دینی قبول کی، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو نہ چھوڑا. تو ظاہر ہے کہ کلمہ پڑھنا انہیں کا کلمہ پڑھنا تھا، ہمارا کلمہ پڑھنا تو بالکل آسان ہے، کوئی ہمیں مارتا نہیں، کچھ نہیں کہتا، پڑھو جتنے بیچارے پڑھتے ہو. اسی طرح سے اگر ہمیں کلمہ پڑھنے کے بعد یہ حکم ہے کہ نماز پڑھو، تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک وقت کی قربانی ہے اور اپنے دل کے اوپر ایک جبر کرنا ہے. جو شخص اپنے دل پر جبر نہیں کرے گا وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. آرام سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، دوست یار بیٹھے ہیں، کوئی کھیل کھیل رہے ہیں، کوئی اور کام دنیا کا دھندا کر رہے ہیں، ہماری دکان میں گارڈ دو چار آ گئے ہیں یا کچھ اور ہو گیا ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے اور ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے. تو آپ جانتے ہیں کہ یہ جو گویا ہمارا ایمان ہے کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ہم نے نماز ضرور پڑھنی ہے کیونکہ خدا کا حکم ہے، اور اس میں گویا ہمیں سمجھا دیا گیا کہ نماز کیوں پڑھنی ضروری ہے، وہ اگر ہم مانتے ہوئے بھی پھر گویا خدا کے حکم کی پرواہ نہیں کرتے اور نماز کو چھوڑ کر دوسرے کاموں میں لگے رہتے ہیں، تو یہ اسلام کا مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ گویا آرام سے بیٹھے رہیں اور جو حکم ہم نے دیا ہے اس کو مانو یا نہ مانو، کیونکہ تمہارے اوپر کوئی جبر نہیں. یہ بات نہیں ہے، جبر تو ہے، گرمی ہو، سردی ہو، کچھ بھی ہو، تکلیف ہو، ہمارا وقت ہے، بڑا قیمتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اس وقت کے اندر جو ہماری نماز کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے ہمیں اٹھنا ہی پڑتا ہے اور اٹھ کر ہمیں نماز پڑھنی پڑتی ہے. اسی طرح سے آپ جانتے ہیں محنت کے ساتھ ایک آدمی روپیہ کماتا ہے، روپیہ کمانے کے بعد وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے بال بچوں کا خرچ ہے، میرے اپنے گویا بیوی کا خرچ ہے، اپنا خرچ ہے، اور بہت سے دنیا کے دھندے ہیں. اب اس میں سے ایک رقم نکال کر خدا کی راہ میں دینی یہ آسان چیز نہیں ہے، ایک غریب آدمی کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ روپے میں سے چار آنے دے دے، لیکن ایک امیر آدمی کے لیے 100 روپے میں سے 250 روپے بھی نکالنے مشکل ہوتی ہے. جتنا روپیہ زیادہ ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کی لالچ ہوتی ہے اور اس میں سے زکات دینی جو ہے بڑی مشکل معلوم ہوتی ہے. تو غریب آدمی کے لیے تو آسان ہے لیکن امیر کے لیے بہت مشکل. مگر اسلام نے حکم دیا ہے کہ جو شخص جس کا زکات واجب ہو چکی ہے اس کو ضرور زکات دینی چاہیے. اگر کوئی نیچے کہے جی دین میں جبر نہیں ہے تو یہ بات غلط ہے. جبر ہے اور وہ ہمیں خوشی کے ساتھ منظور کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے پھر ایک موقع ایسا آتا ہے جب ہمیں گویا روزے رکھنے کا حکم ہے. ایک آدمی کہے جی اتنے گھنٹے بھوکے رہنا ہم تو نہیں ایسا کر سکتے، آرام سے اپنے رہیں گے. تو اس نے قرآن کا مطلب نہیں سمجھا. تو اسی طرح سے حج ہے، اس کے اندر ہمیں اپنا وطن چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے گھر بار چھوڑنے پڑتی ہیں، روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے اور پھر وطن سے بے وطن ہو کر تمام تکلیفیں جو مسافری کے اندر آتی ہیں وہ انسان اٹھا کر وہاں جاتا ہے اور وہاں جا کر کیا کہتا ہے کہ میں گویا خدا کے لیے ہر ایک میری چیز ہے، اس کو میں گویا قربان کر کے خدا کے حضور حاضر ہوا ہوں. ربنا وہاں جا کر گویا نعرہ لے جاتے ہیں لبیک لبیک ہم حاضر ہوئے آپ کی درگاہ میں. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ اس طرح سے انسان اپنے گھر سے آرام کی زندگی چھوڑ کر وہاں نکلے اور پھر جا کر وہاں گویا حج کرے. تو یہ جتنے حکم ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے قربانی کی جائے اور اپنے دل کے اوپر جبر کیا جائے. بات در حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اوپر جبر دو طرح پر ہوتا ہے. ایک جبر وہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے اندر سے ایک چیز اٹھتی ہے جو باہر کے حکم کو قبول نہیں کرتی یا باہر کی چیز کو قبول نہیں کرتی، اور ایک ہوتا ہے باہر سے کوئی چیز جاتی ہے جس کو ہماری طبیعت قبول نہیں کرتی. لیکن وہ جبر پھر آگے دو طرح کا ہے کہ بے شک ہمارا دل دھکے دیتا ہے کہ ہم اس چیز کو نہیں کریں گے، لیکن عقل ہماری کہتی ہے کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے. تو جب عقل ہماری کہہ دیتی ہے کہ فائدہ ہے تو ہمیں اس میں تکلیف بھی ہو نہ بھی ہمارا جی چاہے لیکن پھر بھی ہم کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ ہماری عقل نے مجبور کر دیا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کو بخار ہو گیا، ڈاکٹر نے اس کو کڑوی دوائی دی، کنین دی، اب دل نہیں چاہتا کہ پیے. ارے وہ گلے کے اندر جاتی نہیں ہے، باہر نکلتی ہے، لیکن عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ بھئی اگر تم نہیں پیو گے تو بیمار رہو گے، مر جاؤ گے. تو اب عقل کا کہنا ماننا پڑتا ہے اور وہ کڑوی دوائی جو ہے اپنے گلے کے نیچے اتارنی پڑتی ہے. تو یہ گویا ہے ہمارے اوپر عقل کا جبر، کہ عقل بھی ہمارے اوپر جبر کرتی ہے، منواتی ہے کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو تمہاری زندگی خطرے کے اندر ہے. ایک آدمی کے کسی کے پھوڑا نکل آیا، جب وہ پھوڑا نکل آیا تو اب وہ ڈاکٹر جو کہتا ہے اس کے اوپر ہم نشتر لگائیں گے، چاقو لگائیں گے، آپریشن کریں گے، یا پیٹ خراب ہو جاتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے آپریشن کریں گے. آدمی جانتا ہے کہ اس میں جان کا خطرہ ہے لیکن اس کی عقل اس کو مجبور کرتی ہے کہ بھائی اگر تم نہیں مانتے ڈاکٹر کی بات تو تمہاری زندگی خطرے کے اندر ہے. تو یہاں ہم گویا تیار ہو جاتی ہیں، لوگ ہمارا پیٹ کاٹ لو، ہماری ٹانگ کاٹ دو، ہمارا پھوڑا کاٹو، جو کچھ تمہارا جی چاہے کرو. جو دل ہمارا نہیں چاہتا لیکن عقل ہمیں مجبور کر دیتی ہے، اس لیے ہم اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور ایک چیز اور ہے کہ ہم دنیا کی بہت سی چیزیں کھاتے چلے جاتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں، لیکن اگر کسی کے اندر مچھر چلا جائے، کسی کے اندر مکھی چلی جائے تو ہمارا دل جو ہے، طبیعت جو ہے، اس کو قبول نہیں کرتی. ارے کہاں ہم نے شیر دو سے کئی چیزیں کھا لی، یہ ذرا سی مکھی کا کیا ہے، یہ کیوں نہیں ہضم ہوتی؟ اس کی وجہ یہ وہ کھایا پیا بھی سب کوئی نکل جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے کہ یہ مضر ہیں ان کو باہر پھینک دیتا ہے، ان کو نہیں ہضم کر سکتا، اس لیے وہ باہر نکل جاتی ہیں. تو اس لیے بعض باتیں وہ ہوتی ہیں کہ عقل ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم یہ ضرور کریں، چاہے ہمیں اس میں دکھ ہو، تکلیف ہو، ہماری جان جاتی ہو، ہمارا مال جاتا ہو، کچھ بھی جاتا ہو، لیکن جب عقل نے کہہ دیا کہ یہ کرنا ضروری ہے تو ہم اس کے کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. ہاں یہ جدا بات ہے کہ کوئی کسی آدمی نے بہانہ بنایا ہو اور بہانے کی وجہ سے وہ اس کو ٹالنا چاہے تو جدی بات ہے. ایک لڑکے کا آپ لطیفہ سنیں، اس کا جی سکول جانے کو نہیں چاہتا تھا. اب اس نے کیا کیا کہ ایک روڑا لیا پتھر اور یہاں اس کو باندھ کر اس کے اوپر کپڑا باندھ دیا اور لگا لنگڑانے. باپ کو کہنے لگا پھوڑا نکل آیا، کیسے جاؤں، سکول نہیں جا سکتا. بڑا رویا پیا، باپ نے بھی دیکھا کہ ہے تو نہیں پھوڑا گوڑا، لیٹ گیا. ہاں دو تین روز اسی طرح سے گزر گئے تو باپ نے کہا کہ بھئی اس کو علاج کے لیے لے جاتے ہیں تو ہاتھ کو یہ لگانے نہیں دیتا، ہاتھ لگا تو پتا چل جائے کہ پھوڑا ہے یا بٹا باندھا ہوا ہے. جو تو آخر انہوں نے کہا جب تک یہ جاگتا رہتا ہے یہ ہاتھ نہیں لگانے دیتا، کیا کیا جائے. جب وہ سو گیا تو باپ نے دیکھا تو وہ پتھر باندھا ہوا تھا یہاں، اس نے کیا کیا وہاں سے کھول کر دوسری ٹانگ پر باندھ دیا. پھر بھی ٹائم پہ باندھ دیا تو اس کو جاگ آئی تو کہتا وہ میرا بھید جو تھا وہ تو کھل گیا. تو آپ جانتے ہیں کہ اس طرح سے گویا جو شخص بہانے بناتا ہے کوئی کام کرنے کے لیے وہ خود تکلیف اٹھاتا ہے اور اس کا وہ راز اور بھید جو ہے ایک نہ ایک دن وہ ظاہر ہو جاتا ہے. اس لیے خدا کے ہاں اس طرح کا کوئی اجر نہیں چلے گا کہ تم یہاں ایک اپنا پتھر باندھ کر خدا کو یہ کہہ دو کہ میرے تھوڑا نکلا ہوا ہے میں نماز نہیں پڑھ سکتا. ارے اللہ نے تو جانتا ہے کہ تم نے پتھر باندھا ہے یا تمہارا باپ بھی سمجھ لے گا کہ پتھر باندھا ہوا ہے یا یوں ہی ہے. تو اس لیے بہانے خدا کے حضور نہیں کرتے. گھر میں کوئی دیر چل جاتے ہیں لیکن پھر بھی کب تک چلیں گے, اب ہمیشہ کے لیے اس کی وہ جو اعتبار تھا وہ جاتا رہا. باپ کو پتا چل گیا کہ یہ بہانہ اسی لیے بناتا ہے کہ میں نے اسکول نہیں جانا. اب وہ سچ مچ بیمار ہوگا تو بھی باپ یہی کہے گا کہ یہ بہانہ بناتا ہے اور ہمیشہ اس کی یہی عادت ہے. تو اس لیے وہ گویا کام کہ جن کے اندر گویا تکلیف بھی ہو کتنی تکلیف کیوں نہ ہو لیکن قرآن شریف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر دشمن تمہیں مارنے کے لیے آئے اور وہ اس لیے مارنے کے لیے آئے کہ تم مسلمان ہو تو تمہارا بھی آگے سے کام ہے کہ بھائی اس کا مدافعت کرو اپنا بچاؤ کرو, یہ تمہارے ذمہ ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس وقت ہم کہیں لو بھی مار لو, جیسے گویا عیسائیوں کی تعلیم ہے کہ تمہاری اگر کوئی ایک دائیں گال کا مارے تھپڑ مارے تو بائیں بھی کر دو. یہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی مارنے کے لیے آئے تو تم اپنا ڈیفینس اپنی مدافعت کرو اپنا بچاؤ کرو جس طرح سے تم کر سکتے ہو, کیونکہ قانون نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ کرو. تو اس لیے یہ اسلام کا جو حکم ہے وہ اس طرح کا ہے کہ بے شک ہم نے دین کے اندر بہت سی باتیں ایسی رکھی ہیں جو مشکل معلوم ہوتی ہیں تمہارے لیے ان پر عمل درآمد کرنا, لیکن چونکہ قد تبین الرشد من الغی ہم نے سیدھا راستہ بھی بتا دیا ہے کھول کر, اور جو ٹیڑھا راستہ ہے گمراہی کا راستہ ہے وہ بھی بتا دیا. اب تمہیں یہ چاہیے کہ تم سیدھے راستے پر چلو چاہے اس میں دکھ ہو یا تکلیف ہو یا کچھ. اسی طرح سے آج سمجھے نہ صرف دین کے کاموں میں بلکہ دنیا کے کاموں میں بھی جب آدمی یہ سمجھ لیتا ہے کہ بھئی جب تک میں دکھ اور تکلیف نہیں اٹھاؤں گا میرا کام نہیں ہوگا, اس وقت تک وہ گویا دکھ اور تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آخر ہمارے یہ بڑے بڑے لیڈر جو ہندوستان کے اندر گزرے جن کو گاندھی کہا جاتا ہے یا نہرو کہا جاتا ہے یا اور اسی طرح سے بڑے بڑے لیڈر تھے, جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ بھئی ہندوستان کو آزاد کرانا ہے ہم نے اور یہ نہایت ضروری ہے, جب تک ہم آزاد نہیں ہوں گے اس وقت تک گویا ہماری قوم گری رہے گی دلیل رہے گی, ہم نے آزاد کرانا ہے. اب اس کے بدلے میں یہ نہیں کہ وہ آرام میں گھر سے بیٹھے رہیں اور تکلیف نہ اٹھائیں اور ہندوستان آزاد ہو جائے, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. پھر وہ جیلوں کے اندر گئے, انہوں نے مارے کھائی, انہوں نے پھاکے کیے, سب کچھ کیا تو جا کر ہندوستان کو آزادی ملی. تو جب آدمی یہ سمجھ لیتا ہے عقل کی بنا پر کہ یہ بات ٹھیک ہے ہونی چاہیے تو اس کے لیے وہ دکھ اور تکلیف کچھ بھی ہو اٹھاتا ہے. وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جن کو بڑی بڑی 6-6 سال 7-7 سال کی قید سخت ہو گئی اور وہاں جا کر ان کو چکی بھی پیسنی پڑتی تھی, سب کچھ ہوتا تھا, لیکن اگر وہ یہ چاہتے کہ ہم دکھ اور تکلیف نہ اٹھائیں تو کبھی ہندوستان آزاد نہ ہوتا اور کبھی پاکستان نہ بنتا. یہ انہیں لوگوں کی قربانیاں تھیں کہ جن کی وجہ سے یہ ملک آزاد ہوئے. تو اس لیے قرآن شریف ایک بڑی معقول اور بڑی اصل کی کتاب ہے جو یہ بتاتی ہے کہ بے شک تمہیں گویا دکھ اور تکلیف محسوس ہوتی ہے خدا کے حکم ماننے میں, لیکن اس حکم ماننے میں تمہارا فائدہ ہے. جب فائدہ ہے تو اس دکھ کو دکھ مت سمجھو. اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ جب آدمی کو کسی چیز کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے تو محبت میں اس کو کوئی دکھ اور کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی, معلوم نہیں ہوتا کہ یہ دکھ اور تکلیف ہے, کیونکہ وہ جب ایک آدمی چلا ہے سفر میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں جس کے ساتھ مجھے عشق ہے اس سے ملنے جا رہا ہوں, اس راستے میں جتنی بھی تکلیفیں آتی ہیں ان تکلیفوں کو خوشی کے ساتھ گوارا کرتا ہے, یہ نہیں کہ پیچھے ہٹ جائے. وہ یہ جانتا ہے کہ پیچھے ہٹنے میں تو کچھ نہیں ملے گا, آگے بڑھوں گا تو ہی جا کر جو میرا دوست ہے جو معشوق ہے وہ ملے گا. تو کوئی بھی تکلیف آئے اس کو وہ اٹھاتا چلا جاتا ہے اٹھاتا چلا جاتا ہے. وہ جانتا ہے کہ ہر قدم جو میرا آگے جاتا ہے وہ مجھے میرے دوست کے قریب لے جاتا ہے, اس لیے اس کو کوئی دکھ کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی. لیکن وہ آدمی جس کو جبرن آگے چلایا جائے چلو آگے, وہ دکھ اور تکلیف محسوس کرتا ہے, وہ جانتا ہے میرا آرام پیچھے ہے آگے نہیں ہے, وہ پیچھے کو دوڑے گا آگے کو نہیں جائے گا. تو اس لیے قرآن شریف نے یہ بڑے گویا نہایت اعلیٰ درجے کی بات کہی ہے اور بڑی فلسفی کی بات قرآن مجید نے کہی ہے کہ جب تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ راستہ سیدھا ہے اور یہ ٹیڑھا ہے تو سیدھے راستے چلنے کے لیے تمہیں خواہ کتنا اپنا آرام قربان کرنا پڑے, اپنا روپیہ دینا پڑے, اپنی جان دینی پڑے, تا تو بھی تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن جو ٹیڑھا راستہ گمراہی کا راستہ ہو اس پر چلنے کے لیے کبھی تیار مت ہو. تو اس لیے قرآن حکیم نے لائق راہ پھر دین نے گویا ہمیں یہ بتایا کہ در حقیقت جبر وہ جبر ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک ناجائز بات کو منوایا جائے. ہمارا دل نہیں مانتا لیکن ہمیں جبرن ایک بات منوائی جاتی ہے. اعتراض کرنے کو ان عیسائی لوگوں نے اور دوسرے لوگوں نے ہمارے مذہب پر اعتراض کر دیا، لیکن کبھی آپ غور کریں کہ یہ عیسائی لوگ جو کالج کھولتے ہیں، جو ہسپتال کھولتے ہیں اور اسی طرح سے اور کوڑیوں کے لیے ہسپتال بناتے ہیں یا اور اس قسم کے کام کرتے ہیں، ان کا مطلب کیا ہے؟ اگر ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم محض لوگوں کے آرام کے لیے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر ان کا منشا یہ ہے کہ اس کے لیے ہم عیسائیت کو پھیلائیں، کرسچینٹی کو پھیلائیں، تو یہ بھی ایک جبر ہے. ایک آدمی بیمار ہے، وہ بیچارہ مجبور ہو کر ہسپتال میں داخل ہوتا ہے اور ہسپتال والے دوائی ہمیں اس شرط پر دیتے ہیں یا علاج اس شرط پر کرتے ہیں کہ تم اپنا دین چھوڑ کر ہمارے دین کے اندر آ جاؤ، بھئی یہ ٹھیک ہے، تم نے ہمارا علاج کیا، ہمیں دوائی دی، سب کچھ سچ ہے. لیکن اس سے یہ سچ ثابت نہیں ہوا کہ عیسائیت سچ ہے، عیسائی مذہب سچ ہے، خدا ایک نہیں بلکہ تین ہے. یہ کیسے ثابت کیا؟ یہ ہم مان لیتے ہیں ڈاکٹر بڑا اچھا ہے، بڑی اچھی طرح علاج کرتا ہے، بہت عالم آدمی ہے، جو نسخہ دیتا ہے اس کے ساتھ ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ خدا ایک نہیں ہے تین ہے، یہ کیسے ثابت ہو جائے گا؟ اسی طرح سے کالج بناتے ہیں، ارے یہ کالج بنانا اور اس کے ذریعے سے گمراہی پھیلانا اور اس طرح کی تعلیم دینا کہ جس سے معصوم اور بھولے بھالے دماغ جو ہیں جن کو علم نہیں ہوتا ان کے اوپر عیسائیت کا زہر چڑھایا جاتا ہے، یہ بھی جبر ہے. اس کا نام بھی جبر ہے. روپیہ دے کر مذہب پھیلانا، تلوار کے ذریعے سے مذہب پھیلانا، کالج کھول کر مذہب پھیلانا، ہسپتال بنا کر مذہب پھیلا، یہ سب ایک جیسی چیز ہے. ہاں دلائل کے ذریعے سے مذہب پھیلاؤ یہ اس کے اندر نہیں آتا، اصل کے ذریعے سے کسی کو دین اپنا سمجھاؤ تو یہ ایک بات ہے. ورنہ یہ باتیں جو ہیں اس طرح سے کوئی آدمی ہمارے اوپر اعتراض کر دے کہ اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہے، اس کا کام یہ آزادی کا زمانہ ہے، جو جی چاہے کہتے رہو، لیکن پھر حقیقت بات یہ ہے کہ جس جبر کے ساتھ عیسائیت کو پھیلایا گیا اور جس جبر کے ساتھ یہ دوسرے مذہب دنیا کے اندر پھیلے ہیں، اسلام اس طرح کے جبر کا قائل نہیں ہے. اور نہ اسلام نے کبھی کسی کو ایک آدمی کی مثال ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدہ کے زمانے میں ایک مثال ایسی نہیں ملتی کہ کسی آدمی کو یہ کہا گیا ہو تم مانو نہیں تو ہم تم کو گویا مار دیں گے، قتل کر دیں گے، تلوار دکھا کر، کہو مسلمان ہوتے ہو یا نہیں ہوتے. اور یہ آیت جو ہے یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اس آیت کے متعلق لکھا ہے کہ قاعدہ یہ تھا کہ مدینے کے اندر کیونکہ وہاں یہودی اور عیسائی لوگ بھی تھے، تو بعض عورتیں ایسی ہوتی تھیں کہ وہ یہ کہہ دیتی تھیں کہ میرے بیٹا اولاد جو ہے وہ زندہ نہیں رہتا، اگر وہ زندہ رہے تو ہم اس کو عیسائیوں کو دے دیں گے، چلو وہ عیسائی ہو کر زندہ رہے. یہ ہوتا ہے بعض لوگ غلط خیال اپنے دل کے اندر سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی ہماری اولاد زندہ نہیں رہتی، شاید اسی طرح زندہ رہے. تو وہ لوگ اس طرح سے عورتیں منت مان لیتی تھیں کہ ہمارا بیٹا زندہ رہے یا بچی زندہ رہے تو ہم اس کو عیسائی بنا دیں گے، چلو اسی طرح زندہ رہے. تو ایک بڑا اس قسم کے واقعات مدینے کے اندر ہوتے تھے. اور اسی طرح کا ایک واقعہ اور لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا جس کے دو بیٹے گویا چھپنے میں عیسائی ہو گئے تھے، تو اب یہ شخص جب مسلمان ہوا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر کیا کہ یا رسول اللہ میرے دو بیٹے عیسائیوں کے اندر ہیں لیکن وہ ابھی تک میرے گویا سمجھیے دست نگر ہیں، میں ہی ان کو کھانا پینا دیتا ہوں، میرے ہاتھ سے کھاتے پیتے ہیں، ابھی ان کی کمائی وغیرہ کا کوئی ذریعہ نہیں، تو کیا میں ان کو مجبور کر کے مسلمان بنا سکتا ہوں؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوتی ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر نہیں ہے کہ تم کسی کی روٹی پانی بند کر کے اس کو یہ کہو مسلمان ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے، نہیں تو ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے، یہ طریقہ جو ہے ناجائز ہے. اس آدمی کو بھی یہی کہا گیا کہ تم اس کو سمجھاؤ کہ دین اسلام یہ ہے، اگر وہ سمجھ جائے تو مسلمان اپنی مرضی سے ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ اس کو جبر کے ذریعے سے تم اپنے بیٹے کو چاہو کہ مسلمان بنا لو عیسائی سے، تو یہ اسلام نہیں کہتا. اسلام یہی کہتا ہے کہ اس کو عقل کے ذریعے سے، دلیل کے ذریعے سے اگر وہ مانتا ہے تو بے شک تم منواؤ. تو اسی طرح سے وہ عورتیں جو اپنی اولاد کو اس طرح عیسائی بنا دیتی تھیں، ان کا جواب بھی اسی آیت کے اندر ہے کہ جبر کے ذریعے سے تم دین اسلام کسی کو نہیں منوا سکتے. ہاں ان کو سمجھانا تمہارا کام ہے، دلائل دو کے ذریعے سے ان کو سمجھاؤ. تو قرآن شریف نے گویا اس آیت کے اندر ہمیں یہ تعلیم دی ہے، دو باتیں بتائی. ایک بات یہ بتا دی ہے دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن، ریلیجن مذہب کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، کسی کو تم گویا زور کے ساتھ مسلمان نہیں بنا سکتے، ہاں وہ جو روپے پیسے کا ہو، بھوک کا ہو، کالج کا ہو، ہسپتال کا ہو، کسی طرح کا ہو، اس طرح سے تم نہیں بڑھا سکتے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تم اس کے سامنے دلائل رکھو، اس کے سامنے اصل کی باتیں پیش کرو، تو گویا اس کو تم مسلمان اگر بناؤ تو اچھی بات ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی کہا کہ دیکھو تین طرح کا جہاد ہے جو قرآن شریف میں گویا ہمیں بتایا گیا ہے. ایک جہاد وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ دشمن ہمیں مٹانے کے لیے آتا ہے، ہمیں مارنے کے لیے آتا ہے، اور اس لیے مارنے کے لیے آتا ہے کہ تم مسلمان، تو ہمارا گویا فرض ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں اور اپنے ایمان کی اور اپنی جان کی ہم حفاظت کریں. ایک یہ جہاد ہے جو گویا دشمن کے مقابلے میں کیا جاتا ہے، اور ایک جہاد ہے جس کو قرآن شریف نے کہا ہے جہاد بالنفس. جہاد بالنفس یہ ہے کہ تمہارے اندر کچھ بری عادتیں، برے خیالات پیدا ہو گئے، اس اپنے نفس کو سیکھ کر اور برے خیالات کو، بری عادتوں سے اپنے نفس کو بچانا، یہ گویا جہاد بالنفس ہے. تمہارا دل، تمہاری عادتیں چاہتی ہیں کہ یوں کیا جائے، لیکن قرآن اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس طرح نہ کیا جائے. اس لیے اپنے اوپر جبر کرنا، اپنے ساتھ لڑائی کرنی اور جنگ کرنی جو ہے، یہ جہاد بالنفس کہلاتا ہے. اور ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی قرآن کا حکم یا اسلام کا حکم آتا ہے تو کبھی اس کا دل چاہتا ہے کہ نہیں بھائی اس میں تکلیف ہوگی نہ کریں، تو اس وقت اپنے دل کو مضبوط کر لینا، گویا اپنے ساتھ لڑائی کرنی اور جنگ کرنا ہے اور اس کو تیار کرنا ہے کہ نہیں ہم ضرور کریں گے، چاہے ہمیں دکھ ہو چاہے ہمیں تکلیف ہو. اور اسی طرح سے جس سے جہاد بالنفس ہے، اسی طرح سے جہاد بالشیطان بھی ہے. جہاد بالشیطان کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی آدمی ہمیں ورگلانے کے لیے آئے، ہمیں بری بات بتانے کے لیے آئے، چلو آج یہ کام کریں، چلو آج یوں کر لو، اور چلو ہمارے دوست کو آج یوں کر لو وہ کر لو، اس کی شیطان کی بات کو نہ ماننا، یہ گویا جہاد ہے شیطان کے ساتھ، کیونکہ وہ برا کام ہے. اس لیے ہمارا دوست ہو یا ہمارا کوئی اور بڑے سے بڑا رشتہ دار ہو یا ہمارا آقا اور مالک ہو، کوئی بھی ہو، لیکن جب وہ ہمیں برے راستے کی طرف بلائے تو اس کا انکار کرنا اور اس کا مقابلہ کرنا، یہ گویا جہاد ہے شیطان کے ساتھ. تو یہ تین طرح کے جہاد کا ذکر قرآن شریف میں آتا ہے. اور پھر اس جہاد کے اندر اپنی جان بھی دینی پڑتی ہے، اپنا مال بھی دینا پڑتا ہے، اور ہر ایک قسم کی جد و جہد اور کوشش جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے کہ ہم برے راستے سے، برے کاموں سے ہم بچ جائیں. تو یہ قرآن شریف کی آج جو ہے اس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ایک تو مولوی لوگوں کی غلطی ہے. مولوی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تلوار پکڑ کر گویا دین اسلام کو پھیلانا چاہیے، وہ اسلام کی روح سے ناجائز ہے. دوسری طرف جو دوسرے لوگوں نے سمجھا کہ دین میں آسانی آسانی ہے، اس کے اندر کوئی دکھ اور کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ بات بھی غلط ہے. بلکہ دین کی باتوں کے اندر جو دکھ ہمارے اوپر، جو حکم ہمیں دے دیے گئے ہیں، ان کو دکھ اٹھا کر بھی پورا کرنا، ان پر عمل درآمد کرنا، یہ گویا نہایت ضروری چیز ہے. اس کے اندر انسان آسانی کو نہ تلاش کرے، بلکہ جس کے اندر فائدہ ہے اس کو تلاش کرے. جیسا میں نے آپ کو مثال دے کر بتایا، ہمارا جی نہیں چاہتا کہ ہم کو نیند پیئیں، ہمارا جی نہیں چاہتا ہے کہ کوئی ہمارے اوپر نشر لگائے یا پریشن کرے، لیکن جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے تو ہم تیار ہو جاتے ہیں. بہت اچھا، آپ نشر لگائیے، اگر گویا جان بھی اس میں چلی جائے تو بھی آدمی سمجھتا ہے چلو یا بچ گئے یا مر گئے، دونوں میں سے ایک بات ضرور ہو جائے گی، تو اس کو مان لیتا ہے ڈاکٹر کی بات کو. اس لیے قرآن شریف نے یہ آیت لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ ہم نے سیدھا راستہ جو ہے وہ تمہیں بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ کون سا راستہ سیدھا نہیں ہے. اور پھر یہ کہہ دیا کہ تمہیں یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو شخص شیطان کا یا بری طرف لے جانے والے کا انکار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، یعنی اللہ پر اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اور بری طرف لے جانے والا شیطان، تمہارا دوست ہو، لیڈر ہو، رشتہ دار ہو، کوئی ہو، جو بری طرف لے جاتا ہے، وہ اس کا تمہیں انکار کرنا ہوگا کہ یہ کام ہم نہیں کریں گے. جو شخص مضبوطی کے ساتھ یہ دو باتیں کر لے، خدا پر ایمان اور شیطان کا انکار، یعنی برے کاموں سے نفرت اور انکار، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس کو آپ یوں سمجھے کہ اس نے ایک مضبوط دستے کو ہاتھ ڈال لیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، یعنی یہ اصل کے ذریعے سے ایک مضبوط جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو پھر کوئی شخص گرا نہیں سکتا. گراتا اسی کو ہے کہ جو آدمی کچھ کمزور رہتا ہے، لیکن جو آدمی مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں نے سچ نہیں چھوڑنا، وہ گویا کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ ایک مضبوط جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے. آگے فرماتا ہے، یہاں اس میں ایک اور بھی بات ہے، وہ لوگ جن کو کبھی لوہار کا کام یا لوہے کا کام کرنے کا موقع ملا ہوگا، وہ یہ جانتے ہیں کہ ہتھوڑے کو یا لوہے کی چیز کو اگر آپ ڈھیلا ہاتھ ڈالیں گے اور چاہیں کہ ہم اس ہتھوڑے کو ڈھیلے ہاتھ کے ساتھ چلائیں تو یہاں چوٹ لگے گی، کبھی یہاں چوٹ لگ جائے گی۔ جب بھی ہتھوڑا پکڑا جاتا ہے مضبوط ہاتھ کے ساتھ پکڑا جاتا ہے، اور جب اس کو زور کے ساتھ مارنا ہو تو مضبوط ہاتھ کے ساتھ، اگر ڈھیلے ہاتھ کے ساتھ ماریں گے اس چیز کو کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن آپ کے ہاتھ کو نقصان پہنچے گا۔ اس لیے قرآن شریف یہ بتاتا ہے کہ جو شخص ڈھیلا ہاتھ ڈالتا ہے، ڈھیلا ہاتھ کیا ہے کہ ہم مومن ہیں مسلمان ہیں لیکن ڈھیلے ڈھالے رہ کر کامیاب ہو جائیں تو ڈھیلے ڈھالے رہ کر کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ اور مصیبت آ جاتی ہے کہ ہم نے اقرار کیا کہ ہم مسلمان ہیں لیکن مسلمان ہونے کا اقرار کرنے کے بعد بھی جب عمل کا موقع آیا تو ڈھیلے ثابت ہوئے۔ اب ڈھیلے ثابت ہونے سے یہی ہے کہ ہمیں اپنا گویا بازو کو نقصان پہنچے یا دکھ پہنچے اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے قرآن شریف نے یہ بتا دیا کہ دین مضبوط چیز ہے، اس کو مضبوط ہاتھ کے ساتھ پکڑو تاکہ تم کامیاب ہو۔ واللہ سمیع علیم ہے، اللہ جو ہے وہ آپ دیکھیں سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے کہ تم کس نیت کے ساتھ کسی کام کو کرتے ہو، تمہاری نیت اس کے لیے کیا ہے۔ یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیکی کا کام جو ہے اس کا معلوم کرنا کہ آیا یہ نیکی کا کام اس نے نیک نیتی کے ساتھ کیا ہے یا بری نیت کے ساتھ کیا ہے، یہ خدا ہی جانتا ہے، انسان نہیں جانتا۔ اب غور کیجئے، ایک آدمی کو ہم نے دیکھا کہ ایک عورت جا رہی تھی، اس کے پاس بوجھ تھا، اٹھا نہیں سکتی تھی، دوسرے آدمی نے اس کا بوجھ اٹھا لیا۔ دیکھنے والے نے یہ دیکھا کہ بھائی اس نے عورت کے ساتھ ہمدردی کی ہے اور اس کا بوجھ اٹھایا اور اس کو آرام پہنچایا، لیکن اس کے دل کے اندر کیا ہے، کیوں وہ بوجھ اٹھاتا ہے اس کا؟ اگر یہ کہتا ہے کہ میں اس کا بوجھ اٹھا لوں گا تو یہ میری طرف کچھ نرم ہو جائے گی، چلو ہماری بات مان لے گی، ہم اس کو کوئی فائدہ پہنچا دیں۔ دوسرا آدمی کوئی نہیں جانتا، وہ اس کا دل جانتا ہے، خدا جانتا ہے کہ اس نے کس نیت سے اٹھایا۔ اسی طرح سے ایک آدمی جو ہے وہ بالکل ایک نیکی کا کام کرتا ہے لیکن دوسرے آدمی کو اس سے نقصان پہنچ جاتا ہے، تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا بھی اس نے کیا تو نیکی کا کام لیکن ہو گیا دوسرے کا نقصان ہے، تو اب اس نے گویا کیا اس کو اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ایک آدمی مثلا اوپر کھڑا تھا، نیچے سے فقیر نے آ کر سوال کیا اور اس نے اوپر سے دونی یا چونی پھینک دی اس کو دینے کے لیے، وہ اس کی آنکھ میں لگی۔ اب غور کیجیے آپ کو چرنی میں اس بیچارے کی آنکھ ٹوٹ گئی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا تو اس نے نیکی کا کام لیکن اس سے ہو گیا ایک دوسرے آدمی کا نقصان، کہ چونی میں اس کی آنکھ بیچارے کی جاتی رہی، تو اب یہ خدا جانتا ہے کہ آیا اس نے اس کی آنکھ کا نشانہ لگایا تھا یا ویسے ہی اس کو خیرات کے طور پر دے رہا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اس کی آنکھ کا نشانہ ہی لگایا ہو تو وہ بیچارے کی آنکھ ٹوٹ گئی تھی، یہ نیکی کا کام نہ ہوا، یہ بدی کا کام ہوا۔ اسی طرح سے ایک آدمی گورنمنٹ سے ڈرتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے کام کیا تو سپاہی دیکھ رہا ہے، یہ کارخانے میں ڈالے گا، مقدمہ چلے گا، سب کچھ ہوگا۔ تو اب وہ گویا خدا سے نہیں ڈرتا بلکہ سپاہی سے ڈرتا ہے، اگر سپاہی نہ ہوتا تو ضرور چوری کر لیتا، تو اس لیے خدا جو ہے وہ جانتا ہے اس نے چوری کیوں نہیں۔ اسی طرح سے بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی آدمی نہیں جان سکتا کہ اس کی نیت کیا تھی کیا نہیں تھی، لیکن خدا جانتا ہے کہ اس کی نیت کیا تھی کیا نہیں تھی۔ مثلاً وہی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی نیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ عورت کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے، میں نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دوسرے لوگ مجھے دیکھیں گے یہ بڑا اچھا آدمی ہے، دیکھو جی کتنا اس کے ساتھ اس نے ہمدردی کی ہے، تو اب اس نے میں لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کام کیا ہے، خدا سے خوش کرنے کے لیے اس نے یہ کام نہیں کیا۔ بہت ہی ایسے دنیا کے معاملات ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ ان کی دین پر بہت آسن یہ نظر بارش، سب سے پہلی حدیث جو لائے ہیں وہ لائے ہیں الاعمال بالنیات، عمل جو ہوتے ہیں یہ نیت کے ساتھ ہوتی ہیں، جیسی کسی کی نیت ہوگی ویسے ہی اس کا عمل اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ تو ایک آدمی کی نیت جو ہے وہ تو خدا ہی جانتا ہے کیسی ہے کیسی نہیں ہے، کوئی دوسرا آدمی نہیں جان سکتا۔ اس لیے ہر ایک آدمی اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ گویا اپنی نیت کو نیک رکھ کر اس کام کو کرے، اور اگر پھر اس کا نتیجہ برا بھی نکل آئے تو بھی خدا کے ہاں اس کی نیکی لکھی جائے گی۔ ایک آدمی نے آپ یوں سمجھیے دعوت دی دوسرے آدمی کو، اور رستے میں اس نے رات کی دعوت دی کہ رات کو ہمارے گھر میں کھانا کھانا، اور رات میں رستے میں اس نے ایک آدمی کو بٹھا دیا کہ جب یہ آئے تو اس کو جان سے مار دینا۔ دیکھو بلایا تو دعوت پر ہے لیکن نیت اس کی کیا ہے کہ جب وہ آئے تو اس کو مار دینا۔ تو وہ آدمی جو ہے وہ جب اس کے گھر کھانا کھانے کے لیے جاتا ہے تو اتفاق سے راستہ بھول جاتا ہے, وہ اس راستے پر نہیں جاتا جہاں اس نے آدمی بٹھایا ہوا ہے, وہ دوسرے راستے پر غلطی سے چلا گیا اور بچ کر اس کے گھر پہنچ گیا اور کھانا بھی کھایا. بھائی وہ تو خوش ہوا ہوگا کہ اس نے میری دعوت کی ہے, لیکن دعوت کرنے والے کی نیت کیا تھی وہ خدا جانتا ہے. کیا اب اس کو سزا ملے گی کہ اس نے در حقیقت قتل کیا ہے, قتل کیا ہے, کیونکہ اگر وہ سیدھے راستے پر آتا تو ضرور قتل ہو جاتا, اس کی نیت یہی تھی کہ قتل ہو جائے. تو اس لیے گویا تمام کے تمام عمل جو ہمارے ہوتے ہیں ان کا تعلق ہماری نیت کے ساتھ ہوتا ہے, جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسے ہی خدا کے ہاں اس کا پھل لکھا جائے گا. اس لیے فرمایا واللہ سمیع علیم کہ ہم گویا لوگ اسی طرح انجمنوں کی خدمت کرتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں ہمیں انجمن کا عہدہ ملا ہے ہم خدمت کرتے ہیں, مگر یہ خدا کو معلوم ہے کہ ان کی اصل نیت کیا ہے, آیا اس سے کوئی دنیا کا فائدہ ہے یا دین کا فائدہ ہے یا کوئی اور ان کی نیت ہے, یہ سب جاننے والا خدا ہے, کوئی انسان نہیں جان سکتا. تو اس لیے جب کبھی کوئی کام کرنے لگو اگر اس میں نیک نیتی کو رکھ لیا جائے پہلے ہی تو اس میں وہ کام بھی ہو جائے گا اور انسان کو فائدہ بھی پہنچے گا. اس کی مثال بالکل وہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا کہ بھائی تم نے یہ کھڑکی ادھر رکھی ہے مسجد کی طرف تو کیوں رکھی, کہ یا رسول اللہ دھوپ آئے گی ہوا آئے گی روشنی آئے گی. آپ نے کہا اگر تم یہ نیت رکھتے کہ اذان کی آواز آئے گی, ارے روشنی بھی آئے گی, دھوپ بھی آنی ہے, ہوا بھی آنی ہے, سب کچھ, لیکن تمہاری اس نیت سے کہ مسجد سے اذان کی آواز مجھے جلدی سنائی دے تو یہ بڑا ثواب کا کام ہو جاتا. ابھی تو تم نے یہی سمجھا کہ روشنی آئے گی اور دھوپ آئے گی, لیکن اس سے پہلے اگر تم یہ سمجھ لیتے کہ آواز اذان کی آئے گی تو تمہاری یہ عبادت ہو جاتی, جب تک یہ کھڑکی رہتی اس وقت تک تمہاری عبادت سمجھی جاتی. تو اس لیے ہر ایک کام کرنے کے لیے جب آپ سفر کے لیے جائیں, جب آپ باہر جائیں, کوئی کام کرنے لگیں, دنیا کا کام کیوں نہ ہو, اس کے لیے بھی جب آپ نیت میں کر لیں گے تو وہ آپ کی عبادت ہو جائے گی, وہ آپ کے لیے ثواب کا کام ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی توفیق دے کہ ہم اسلام کے اوپر اس طرح سے عمل درآمد کریں کہ ہماری نیتیں جو ہوں وہ خدا کے لیے ہو جائیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ اسلام کی خاطر ہم یہ نہ سمجھیں کہ اسلام ایک آسان چیز ہے, اسلام کے اندر مشکلات ہیں اور ہر ایک خوبی اور جو سمجھے آپ کمال ہے وہ بغیر دکھ اور تکلیف اٹھانے کے کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے دین بھی کوئی آسان چیز نہیں ہے کہ ان سے کھیلتے ہمیں نجات مل جائے جنت میں ہم چلے جائیں, یہ چیز نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے بھی کوشش کرنی پڑتی ہے. جو آدمی چرخان کا کام سیکھنے کے لیے کوشش نہیں کرتا کبھی چرخان نہیں بنے گا, کبھی نہیں اچھا انجینئر بن سکتا, کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکتا. اسی طرح دین کے اندر بھی جب تک کوئی آدمی کوشش نہیں کرتا دین کے اندر بھی اس کو کوئی مرتبہ کوئی رتبہ کوئی ثواب جو ہے نہیں مل سکتی. ہاں البتہ یہ ہے کہ ہمارے صوفیہ لوگ جو تھے انہوں نے اس کے اندر بڑا کمال کیا ہے اور آج یورپ کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ان کی قدر کرتے ہیں. وہ ہم ان کی قدر کریں یا نہ کریں, رابعہ بصری ایک عورت ہوئی ہے جو گویا صوفیوں کی سردار سمجھی جاتی ہے. اس سے کسی نے کہا نہیں وہ خود دعا مانگتی ہے, بڑی عجیب اس کی دعا ہے جس کو انگریز لوگ اور دوسرے لوگ پڑھتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں کہ اس عورت نے کیا دعا مانگی. وہ کہتی ہے اے اللہ اگر میں تیری عبادت اس لیے کرتی ہوں کہ تم مجھ کو جنت میں لے جائے تو بالکل مجھ کو جنت میں نہ لے جانا, اور اگر میں تیری عبادت اس لیے کرتی ہوں کہ تم مجھ کو دوزخ میں نہ ڈال دے تو ضرور مجھ کو دوزخ میں ڈالنا, لیکن اگر میں عبادت اس لیے کرتی ہوں تیرے لیے عبادت کرتی ہوں کہ میرے دل میں حق اور فرض ہے کہ تیری عبادت کروں تو پھر تم مجھ سے خوش ہو جانا. تو بات در حقیقت یہی ہے کہ جب خدا ہمارے سامنے ہو اور کوئی دوسری چیز نہ ہو. اس لیے امام رازی نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب انہوں نے بیان کیا, تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں, میں بتا دیا نہ ہم جنت کے لیے عبادت کرتے ہیں نہ دوزخ سے ڈر کر کرتے ہیں اور نہ کسی اور بات سے ڈر کرتے ہیں, عبادت تیری کرتے ہیں تیرے لیے کرتے ہیں اور تیری تجھ سے مدد مانگتے ہیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم جنت میں جانے کے لیے عبادت کرتے ہیں تو ہمارا خدا ہماری جنت ہو گئی, ہم خدا کی عبادت نہیں کرتے, کیونکہ اگر جنت کسی اور طرح سے ملتی تو ہم اس طرح سے کرنا شروع کر دیتے. تو اس لیے گویا ایک مسلمان کا ایمان جو ہے وہ بہت گویا مضبوط ہونا چاہیے کہ جو کام اس کا ہو وہ خدا کے لیے ہو, کسی دنیا کے دکھاوے کے لیے نہ ہو اور نہ دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے ہو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی.